الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور جو حضرات سن رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، آج انشاءاللہ تعالی کچھ نکاح کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. جس طرح نماز ایک عبادت ہے اور روزہ ایک عبادت ہے، حج اور زکوٰۃ ایک عبادت ہے، ایسے ہی مسلمان مرد عورت کا نکاح کرنا بھی ایک عبادت ہے. حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب سکروی دامت برکاتہم کی کتاب ہے شادی بیاہ کے اسلامی احکام، انشاءاللہ تعالی اس میں سے بھی کچھ پڑھ کے سناؤں گا. تو جو جس طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ایک طریقہ ہے نا، تو شریعت سے ثابت ہے، وہ اسی طرح سے نکاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے جو شریعت سے ثابت ہے. کیونکہ شریعت نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، تو جو نکاح شریعت کے مطابق ہوگا، سنت کے موافق ہوگا، وہ نکاح عبادت ہوگا اور اس سے اجر و ثواب ملے گا، خیر و برکت سے بھرپور ہوگا وہ نکاح. اور جو نکاح، جو شادی بیاہ شریعت سے ہٹ کر ہوگا، یعنی اپنی رسومات کو فوقیت دے گا، اپنے علاقے کی جو رسومات ہیں اس کو فوقیت دے گا، سنت و شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں اس موقع پہ، اس سے ہٹ کر دوسری چیزوں پہ کو ترجیح دے گا، سنت کے خلاف ہوگا، تو چاہے نکاح منعقد ہو جائے لیکن نکاح کی جو برکتیں ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں دنیا اور آخرت کے جو فائدے رکھے ہیں، وہ نکاح ان سے خالی ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ سنت کے خلاف نماز پڑھنے سے نماز کا فرض اتر جائے گا، اور جیسے خلاف سنت انسان کوئی حج عمرہ کرنے سے کرتا ہے، وہ تو حج عمرہ کا واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن کیونکہ سنت کے مطابق نہیں کیا، اس سے ہٹ کر ادا کیا ہے، اس کی وجہ سے، سنت کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے، نماز کی جو نورانیت ہے اور جو حج اور عمرے کی جو قبولیت ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، اس سے محروم رہ جائے گا. تو ایسے ہی وہ نکاح بھی خیر برکت سے محروم رہ جاتا ہے جو سنت کے خلاف کیا جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو، ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ جب ان کے ہاں نکاح کی تقریب ہو تو اپنے اس نکاح کو شریعت و سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. بھائی، جیسے نماز ہمیں سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، حج اور عمرہ اور ہماری باقی جو عبادتیں ہیں سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اسی طرح سے نکاح بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اور جیسے نماز کا طریقہ، حج اور عمرے کا طریقہ اور باقی جو عبادتیں ہیں ان کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی ہے، اسی طرح نکاح کرنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، بلکہ عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے کہ کس طرح سے نکاح کیا جاتا ہے. تو یہ کتنی عظیم و شان سنت ہے، تمام پیغمبروں کی یہ سنت ہے اور صحابہ کرام نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. سردار دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سید دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کر کے دکھایا، اور اس امت کے جتنے بھی صلحاء ہیں انہوں نے بھی کیا اور آج تک کرتے آ رہے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی عظیم سنت ہے یہ. تو اگر یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ نہ کی جائے تو بہت سے خیر اور برکات سے انسان محروم رہ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بھی نکاح کیے اور اپنی بیٹیوں کے بھی نکاح کیے، صحابہ کرام کے نکاح بھی پڑھائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہوں گی، ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا. اور کس طرح کیا؟ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے سامنے بیان کرنا، یہ انشاءاللہ تعالی جب یہ واقعہ بیان کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی دیکھیے گا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس طرح کیا تھا، اور پھر ہم بھی اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. دوستو کوئی مشکل نہیں ہے، بس اگر جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی اور آخرت کی فکر ہوگی تو وہ سنتوں پہ عمل کرے گا. اس کو اپنی آخرت بنانے کی فکر ہوگی، دنیا کی وہ باتیں نہیں سنے گا، دنیا جو بھی کہتی ہے کہتی رہے، لیکن وہ سنت کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ انہی نقش قدم پر چل کر میں دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکتا ہوں. تو ہم سب کو اس طریقے پہ جو جو ہدایات اور تعلیمات ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائیں اور ہم اس کو محفوظ رکھ لیں اور ہم اس پہ عمل کریں اور پھر اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 15.5 سال کی ہوئی تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے عذر فرما دیا اور معذرت کر لی کہ میری بیٹی کی عمر کم ہے اور تمہاری عمر زیادہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر 21 سال ہو گئی تھی، تو انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نعمت عظمیٰ کے عطا ہونے کی درخواست کی. تو ان کی درخواست کو سن کر اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم آیا کہ رشتہ منظور کر لیجئے. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور پھر منگنی ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ منگنی کیسی ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے انس، جاؤ اور ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر اور انصار کی ایک جماعت کو بلا کر لاؤ، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا اور مہر تقریباً 400 درہم مقرر فرمائے اور ایک برتن میں تھوڑے سے چھوہارے رکھ کر جو وہاں پہ لوگ حاضر تھے ان کو پہنچا دیے. اس کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم فاطمہ کو حضرت علی کے گھر پہنچا دو. تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو؟ خاتون جنت کی رخصتی فرمائی. حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو حضرت علی کے گھر پہنچا کر آ گئی. دوستو یہ دونوں جہاں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی رخصتی ہے. ذرا دیکھیں کتنی سادگی کے ساتھ رخصتی ہوئی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا پانی لاؤ. تو وہ ایک پیالے میں پانی لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈالا اور فرمایا کہ ذرا سامنے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر اور ان کے سینے مبارک پر کچھ پانی چھڑکا، پھر فرمایا کہ پیٹھ میری طرف کرو، پھر ان کے دونوں شانوں پر پانی چھڑکا اور پھر دعا دی. دعا کیا دی؟ کہ اے اللہ، میں ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں. پھر ان سے فرمایا کہ باقی پانی تم پی لو. تو پھر انہوں نے پانی پی لیا. اسی طرح سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ پانی لاؤ. وہ گئے اور وہ پانی لے کر آئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا جو کٹورا لے کر اس میں لعاب مبارک ڈالا اور ان کے سر اور سینے پر کچھ پانی چھڑکا، لیکن پشت کی طرف دونوں شانوں کے درمیان نہیں چھڑکا، اور ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے لیے عطا فرمایا. اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر تشریف لے جانے کے بعد ایک پیالے میں پانی لیا اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پانی دم کیا اور دونوں کے آگے پیچھے چھڑکا اور پینے کے لیے بھی فرمایا اور یہ فرمایا کہ تم اس سے وضو کرو. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور نصیب دار اولاد ہونے کی دعا دی اور اچھی اچھی پاکیزہ دعائیں عطا فرمائے. فرمایا کہ خیر و برکت کے ساتھ اور طہارت کے ساتھ رہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کیا عطا فرمایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں عطا فرمائے، جن میں چار گدے، دو رضائی، دو چاندی کے برتن، ایک چادر، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک مشکیزہ اور ایک چکی، جو آٹا پیسنے والی چکی ہوتی ہے وہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک پرنگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا. یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ان کے جہیز میں عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر تشریف لے جانے کے بعد گھر کے اندر کے کاموں کے انجام دینے کی ذمہ داری، جیسے مثلا گھر کی صفائی کرنا، کھانا پکانا، آٹا پیسنا، پانی بھرنا، جتنے بھی گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، یہ کس کے سپرد کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. اور جتنے بھی گھر کے باہر کے کام کے جتنے بھی گھر کے باہر کے کام ہیں، اس کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ڈالی کہ گھر کے جتنے بھی باہر کے کام ہیں وہ سب انجام دینا تمہاری ذمہ داری ہے. نکاح کے بعد دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمہ فرمایا. سبحان اللہ، کیا سادگی سے ولیمہ فرمایا. سالم جو کی روٹیاں اور کچھ کھجوریں، اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ولیمہ فرمایا تھا. یہ مختصر سا طریقہ ہے اس نکاح کا جس کے کرنے والے دونوں جہاں کے سردار ہیں، اور جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ چوتھے خلیفہ ہیں. تو تمام نبیوں کے سردار اپنی بیٹی کا کس سادگی کے ساتھ اور کس مختصر انداز کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، کتنی معمولی مہر پر اپنی بیٹی کا نکاح فرما رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سادگی کے ساتھ ہلکا پھلکا ولیمہ کر رہے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اس میں دوستو ہمارے لیے کتنی بڑی ہدایت ہے، بڑی تعلیمات ہیں، اور دراصل یہ طریقہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اللہ کرے کہ ہم دل و جان سے ان ہدایات کو اور ان تعلیمات کو سنیں اور سمجھیں، اور جب اس کا موقع آئے تو اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. برادری کی رسومات اور ان کی باتیں ہمارے کام نہیں آئیں گی، ہمارے کام صرف نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنت کے راستے پہ چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، آپ کے نام پر جان دے کر زندگی زندگی پا گئی ہے، آپ کے نام پر جان دے کر زندگی زندگی پا گئی ہے، نقش قدم نبی پہ چل کر بندگی بندگی پا گئی ہے. جب بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتا ہے تو بندگی کا سب سے اونچا مقام اس کو حاصل ہوتا ہے. دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے. جس وقت وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے، سنتوں پہ عمل کرتا ہے، چاہے پورا جہاں اس کے خلاف ہو جائے، لیکن نبی کی سنتوں کو، نبی کے راستے کو نہیں چھوڑتا، وہ مضبوطی سے پکڑ رکھتا ہے. ہماری کامیابی اس دنیا میں اور دونوں جہاں میں اور آخرت میں بھی نبی کے طریقے پر ہے، ان کی سنتوں پہ عمل کرنے پر ہے. اپنے بزرگوں کو دیکھیں، اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلیں، جس طرح سے انہوں نے سنتوں پہ عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا. اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں سچی پیروی نصیب فرمائے. تو سب سے پہلی بات جو اس طریقے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جب لڑکیاں اور لڑکیے بالغ ہو جائیں اور نکاح کے قابل ہو جائیں اور مناسب رشتہ مل جائے، تو پھر بغیر کسی عذر کے ان کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی نکاح کر دینا چاہیے. بلا وجہ یا عذر لڑکے یا لڑکی کو بغیر نکاح کے رکھنا مناسب نہیں ہے. البتہ بھی اگر کوئی عذر ہو تو وہ الگ بات ہے. اور دوسری حدیثوں میں بھی اس کی تاکید آئی ہے اور ترغیب بھی آئی ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان کا وقت آ جائے تو ان میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور ان میں سے ایک نکاح بھی ہے. اور پھر جب مناسب رشتہ مل جائے تو تاخیر نہ کریں، اور اگر تاخیر کرو گے تو بھئی فساد پھیل جائے گا، معاشرے میں تباہی اور بربادی، کیسی کیسی گناہ سرزد ہونے لگیں گے، اور اس کے اندر جو دینی اور دنیاوی نقصانات ہیں وہ انسان سمجھتا ہے، سب روشن ہے، واضح ہے کہ کتنے نقصانات ہو رہے ہیں آج معاشرے کے اندر، کہ بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، لڑکے شادی نہیں کر رہے، کہ تعلیم حاصل ہو جائے، تعلیم حاصل کرتے کرتے 30-35 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور اللہ کا خوف اور ڈر نہ ہو تو کیسے کیسے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نکاح کے اندر لڑکے اور لڑکی کی عمروں کے درمیان تناسب ہونا چاہیے، لڑکے کی عمر لڑکی سے کچھ زیادہ ہونی چاہیے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 15.5 سال کی تھی، تو تقریباً 4-5 سال کا فرق ہے. تو معمولی سا فرق ہو اس کے برعکس نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکی بھی بڑی عمر کی اور لڑکا چھوٹا، یا بہت زیادہ فرق ہو، یہ مناسب بات نہیں ہے. اگرچہ کم زیادہ عمر کے ساتھ بھی نکاح تو جائز ہے، کیونکہ نکاح تو بھائی دونوں کی رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے، اور رضامندی میں چھوٹی عمر والی لڑکی بڑے عمر کے لڑکے سے نکاح کر لے، یا چھوٹے عمر والا لڑکا ہے کسی بڑی عمر کی لڑکی سے نکاح کر لے، تو جائز ہے، نکاح تو ہو جائے گا دونوں کی رضامندی کے ساتھ. لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں گے تو اس کے اندر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ بڑی اہم اور قابل قدر بات ہے. لہذا جہاں تک ہو سکے ہم اس کے مطابق اس نیک کام کو انجام دیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور اس کے اندر رچ بس جائے اور اس کے برکتیں ظاہر ہوں اور وہ ہمیں حاصل ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ عمر کا تناسب بھی ہونا چاہیے. تو اس واقعہ میں دیکھیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رشتہ پیش کیا، لیکن ان کی عمر زیادہ تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول نہیں فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پیش کی، لیکن ان کی عمر بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھی، ان کی درخواست بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کی درخواست قبول فرما لی. لہذا کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا جوڑ اور تناسب دیکھا، تو معلوم ہوا کہ یہ تناسب دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس لیے ہر مومن مرد عورت کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن جہاں بھائی کوئی مجبوری ہو، کوئی عذر ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بیٹی کے نکاح کرنے کا وعدہ اور ان کی درخواست کس سادگی کے ساتھ قبول فرمائی. نہ خاندان جمع ہوا، نہ برادری آئی، نہ قوم آئی، نہ رشتہ دار آئے، نہ کوئی لینا دینا اور کرنا دھرنا، کس سادگی کے ساتھ اور مختصر کے ساتھ، اختصار کے ساتھ، ذرا سی دیر میں یہ مسئلہ طے ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ منگنی کی حقیقت، آج ہم نے منگنی کو کیا بنا رکھا ہے اور حقیقت کیا ہے اس کی، اتنی ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے درخواست کرتے ہیں اور لڑکی والے اپنے اطمینان کے بعد درخواست قبول کر لیتے ہیں. بس منگنی تو اسی کا نام ہے کہ مانگ لیا بھائی, کتنی دیر لگتی ہے, درخواست دی, انہوں نے قبول کر لی, اطمینان ہو گیا, قبول کر لی, بس منگنی ہو گئی. اس حد تک اگر کوئی منگنی کرے تو اس کے اندر کوئی خرچہ نہیں ہے. یہ بات بھائی ٹیلی فون پہ خط و کتابت سے بھی طے ہو سکتی ہے. اگر دونوں گھرانے قریب ہیں تو آ کر بیٹھ کر بھی بات طے کر سکتے ہیں. اس کے سوا دوسرے جتنے بھی لوازمات ہیں کچھ بھی نہ ہو اس میں, لیکن ہمارے معاشرے میں اس میں چاروں طرف لوازمات اور رسومات کی جو ایک طویل و مضبوط دیوار کھڑی کر رکھی ہے اس کو دوستو پھلانگنا ہر ایک کا کام نہیں ہے اور نہ ہی ہر ایک کے بس کی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے, انہوں نے درخواست کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول فرمائی, بس منگنی ہو گئی. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نقش قدم کو اپنے ذہن میں جمائیں اور اس کو نقش کر کے اس سے ہٹ کر جو کچھ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے نا اور انہیں ضروری قرار دے دیا ہے کہ ان کے بغیر جناب منگنی نہیں ہو سکتی, اور ان سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, پوری کوشش کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو چھوڑ کر وہ مصیبتیں اور پریشانیاں ہم نے اپنے اوپر بڑھا لی ہیں کہ جس کے نتیجے میں منگنی جو انتہائی آسان اور سہل تھی وہ کس قدر مشکل اور مصیبت بن گئی ہے. کتنے خرچے ہوتے ہیں اس میں صرف منگنی میں. دیکھیے حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی, سبحان اللہ, ایک لفظ ایسا ارشاد فرمایا کہ جس میں ہمارے اس دور کے منگنی اور شادی بیاہ کی حقیقت بیان فرما گئے. مختصر سے دو لفظوں میں حضرت نے سب کچھ بیان کر دیا. غور سے سنیں کیا فرمایا حضرت نے. فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کی منگنی, یہ دیکھیں اس زمانے کی تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے, تقریباً 100 سال پہلے, 90 سال پہلے کی بات ہے. فرما رہے تھے اس زمانے میں کہ ہمارے زمانے کی منگنی قیامت صغرا, چھوٹی قیامت ہے, اور شادی قیامت کبرا, بڑی قیامت ہے. ہمارے زمانے کی شادی بیاہ منگنی کا نقشہ کھینچنے کے لیے اس سے بڑھ کر دوستو اور کوئی لفظ نہیں ہو سکتا. یہ منگنی قیامت بنی ہوئی ہے, قیامت ہمارے اوپر, اور اس میں اتنی رسمیں, اتنے خرافات اور اس قدر نمود و نمائش اور پھر دکھاوے, اور اس سے بڑھ کر بڑے بڑے کبیرہ گناہ کا یہ ارتکاب اور طرح طرح کی پابندیاں لوازمات پائے جاتے ہیں کہ نماز اور روزے سے بڑھ کر وہ ضروری ہیں. بھائی کوئی نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, حج نہ کرے, زکوٰۃ نہ دے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن اگر منگنی کی ان رسموں کو نہیں کیا اس نے اور ان کے خانہ پوری نہ کی تو بھائی جناب پھر دیکھیں کیسے تانے دیے جاتے ہیں, لان تان کی بارش شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ایسی مصیبت ہم نے اپنے اوپر ڈال رکھی ہے. تو حضرت نے کیا بات فرمائی ہے کہ قیامت صغرا ہے. تو یہ بات حقیقت ہے. اس کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آسانی اور سادگی سے اپنی چہیتی کی منگنی فرمائی یہ بھی ہم دیکھ لیں. لوگ کہتے ہیں شادی بیاہ کرنا بچیاں ہیں, بڑا مشکل کام ہے, جیسے بچی کا نام سنتے ہیں تو چہرے افسردہ ہونے لگتے ہیں کہ کہاں سے آئے گا پیسہ, بچی کی شادی کیسی ہوگی, اتنے خرچے ہوں گے. ارے مختصر شادی بیاہ منگنی سب چیز مختصر سادگی کے ساتھ, سنت کے ساتھ کریں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی اس واقعہ سے کہ نکاح کا پیغام لڑکے والوں کو دینا مناسب ہے, کہ لڑکے والے لڑکی والوں کو پیغام دیں اور لڑکی والے اس کو قبول کریں. اس کے برعکس بھی جائز ہے کہ لڑکی والے لڑکے والوں کو پیغام دیں, یہ بھی جائز ہے. مگر اس واقعہ میں طریقہ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود درخواست لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی والے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواست قبول فرما رہے ہیں. کرنے والے کون, کس کا نکاح ہو رہا ہے, کس سے ہو رہا ہے, یہ سب دیکھتے چلے جائیے, یہ ہے ہمارے رہبر اور رہنما, یہی ہمارے اصل طریقے ہیں جس میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے. ذرا دیکھیے تو صحیح, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دونوں جہاں کے سردار ہیں اپنی بیٹی کا نکاح کس سادگی کے ساتھ کیا. دوستو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے, اور اس سے ہٹ کر آج کل ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں. خصوصاً بھائی جو حرام اور ناجائز کام اور ناجائز اور خلاف شرع رسمیں ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں, ان سے اپنے آپ کو ضرور بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خاص صحابہ کرام کو بلایا. آج ہم اپنے کسی برادری والے کو نہیں بلاتے, ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر وہ تہیا کر لیتے ہیں کہ جب ان کا نکاح ہمارا نکاح ہوگا نا, شادی ہوگی, ہم بھی نہیں بلائیں گے ان کو. مدینہ شریف میں ایک صحابی کا نکاح ہوا تو ان کے کپڑوں سے پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا نکاح ہوا ہے. آپ نے پوچھا کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ نکاح ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا, یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا. مدینہ شریف میں صحابی رہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی تھے. آج ہم آپ کو برادری والا کسی کو نہیں بلا سکتا, اس کے لیے وسعت نہیں ہے, مختصر لوگوں کو بلاتا ہے. جناب اس قدر پھر تعلقات بھی توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں نہیں بلایا, ہم بھی اس کو نہیں بلائیں گے. تو نکاح کے موقع پر اپنے بہت ہی قریبی اور خاص خاص احباب کو بلانا چاہیے, اور ان کے بلانے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خاص صحابہ کو بلایا اور ایک جماعت انصار کی بلائی. اب وہ خاص چاہے رشتے دار کے اعتبار سے ہوں, پڑوسی کی وجہ سے ہوں, محبت تعلق والے ہوں یا دوست احباب ہوں, اور اس میں مقصد یہ, بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کی نکاح کا اعلان ہو جائے اور ان سے سب کو علم میں آ جائے کہ بھئی فلاں کا نکاح فلاں کے ساتھ ہو گیا ہے. اصل مقصد تو یہی ہے, یہ نہیں کتنا بڑا اور اتنا اہم خوشی کا موقع ہے. اگر ہم اس کے اندر دوسروں کو نہیں بلائیں گے تو انہیں گلا شکوا ہوگا اور وہ روٹھیں گے اور ان کو منانا پڑے گا. تو اس موقع پر ان کو بلانا بہت ضروری ہے, بھائی ان کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا. دوستو تعلیم یہ ہے کہ موقع نکاح کے اعلان کا ہے, اور اس اعلان کی زیادہ ضرورت خاص خاص لوگوں کو ہے جو ہر دم کے ساتھی اور ہر وقت ان کی آمد رفت رہتی ہے اور ملنے جلنے والے ہوتے ہیں. ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ ان دونوں کا نکاح ہو گیا آپس میں. اس لیے مسجد کے اندر نکاح کرنا مستحب ہے کہ مسجد کے اندر اعلان زیادہ ہوتا ہے. تو اپنے خاص خاص احباب کو بلانے میں جن کے آنے میں پریشانی نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, دشواری نہ ہو, بس وہی کافی ہے. تو جو بہت ہی دور دور کے رشتے دار ہیں یا دوسرے شہروں کے اندر رہتے ہیں, یا ہماری صرف ان سے سلام دعا ہے, انہیں بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو نکاح کے موقع پر یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ جتنے بھی خون کے رشتے ہیں, چاہے ان کا تعلق باپ دادا پر دادا سے ہو یا نانی پر نانی سے ہو, ان سب کو بلانا ضروری ہے جناب. اور اتنے وسعت نہیں ہے, قرضہ لے کے آمدنی صرف 50,000 روپے کی ہے, قرضہ لے رہے ہیں 5,00,000 روپے کا. کیوں برادری والے شکوا کریں گے, ہمیں کیوں نہیں بلایا نکاح پہ, اخلاص بھی نہیں رہا. پھر تو سنت ہے, سنت تو آسان ہے, سنت کا راستہ آسان ہے, ہم اس کو مشکل بنا لیتے ہیں. چند لوگ بھی اگر نکاح میں آ جائیں, اتنے لوگوں کو بلائیں کہ آپ کو قرضہ نہ لینا پڑے, جتنی وسعت ہے اتنے بلائیں, چند لوگوں سے بھی نکاح تو ہو جائے گا, یہ سنت ادا ہو جائے گی, ایجاب و قبول ہے, ولیمہ مختصر ہو جائے, بس ختم سب. تو مختصر راستہ اختیار کرنے سے پھر کتنے لوگوں کے راستے کھلیں گے شادی بیاہ کے, کتنے آسانیاں پیدا ہوں گی. لیکن آج ہم قرضے لے کر, چاہے سودی قرضہ لینا پڑے, قرضے لے کر ہم شاندار شادی بیاہ کرنا چاہتے ہیں. ارے اس کی شادی میں 10,00,000 روپے خرچ ہوئے, میں 15,00,000 روپے خرچ کروں گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس کے لیے گھروں کے اندر لسٹیں بھی بنتی ہیں. ایک لسٹ بنی وہ کینسل, دوسری بنی وہ کینسل, تیسری بنی وہ بھی کینسل. بھائی مہینوں لسٹ بننے میں لگتے ہیں, اس لیے کہ زبانی سب کہاں تک یاد رہتا ہے. ایک دوسرے سے رابطے کیے جاتے ہیں، جہاں کہیں شادی ہو جاتی ہے تو ان سے لسٹیں مانگی جاتی ہیں کہ آپ نے کس کس کو بلایا تھا، تو اس طریقے سے چلتے ہوئے مسافر کو بھی دعوت دی جاتی ہے لوگوں کو بلانے کے لیے. دکاندار پر بیٹھا ہے اس کے بھی جو گاہک ہے ان کو بھی دعوت دی جاتی ہے. یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں، سب غلط طریقے ہیں جن کو ہم نے اپنے اوپر لاد لیا ہے. اور جس نکاح کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا آسان سستا خیر و برکت سے بھرپور ہمیں عطا فرمایا ہے، اس طریقے کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے اور ہم نے اس کو انتہائی مشکل، انتہائی مہنگا، مصیبتوں سے بھرپور اور دکھاوا اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے رسومات ہم نے اس میں شامل کر لی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور انصار کی ایک جماعت کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہم. جب وہ آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خطبہ پڑھا اور نکاح کر دیا. بس یہی تعلیم ہمیں حاصل کرنی چاہیے. کتنا مختصر راستہ ہے میرے دوستو، کتنا آسان ہے نکاح کرنا، کتنا آسان ہے. شادی کی اطلاع کے لیے پھر کارڈ چھپوانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ضروری ہو تو معمولی درجے کو کارڈ چھپوا لیں. شادی کارڈ کے اندر لوگ بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، بہت مہنگا بناتے ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں صرف کارڈ شادی کارڈ چھپانے میں. اور کیسے کیسے ڈیکوریشن، اور تو پتہ نہیں کیسے کیسے وڈن وڈ کے ڈیزائن، لکڑی کے ڈیزائن جس کے اوپر چھپواتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. حالانکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اطلاع کرنا. بھائی جس گھر میں آیا پڑا، انہوں نے پڑھ لیا اور ایک طرف رکھ دیا. بنانے والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یادگار رہے گا، لیکن ذرا سوچیں کون یاد کرتا ہے؟ دوسرے دن جب ولیمہ ختم، کارڈ سارے کے سارے ٹوکری میں، ڈسٹ بن میں، اور لاکھوں کے روپے آپ کے ضائع ہو گئے. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا عمل بتاتا ہوں. جب حضرت کے بیٹے کا نکاح ہوا نا، جب نکاح طے ہو گیا تو حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک لیٹر پیڈ تھا، اس پر حضرت نے نکاح کے دعوت نامے کا خود مضمون تحریر فرمایا اور اس کی فوٹو کاپی کروا کر یا کسی پریس میں دے کر مناسب انداز میں چھپوا کر سادے سے لفافے میں رکھ کر دے دیا. خرچہ بھی زیادہ نہیں ہوا اور مقصد جو تھا وہ بھی حاصل ہو گیا. تو حضرت کے اس عمل میں آسانی ہی آسانی، بزرگوں کے طریقے پہ آسانی ہی آسانی، اور اس طریقے سے یہ کام آسانی کے ساتھ انجام تک بھی پہنچ گیا. اپنے خاص خاص احباب کو تحریری طور پر یا ٹیلی فون پر یا زبانی اطلاع دے دے کہ مسجد میں نکاح رکھ لیا ہم نے، کوئی خرچہ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں کتنا مہر مقرر فرمایا؟ 400 درہم مہر مقرر فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم عورتوں کا مہر زیادہ نہ بڑھاؤ، اس لیے کہ زیادہ مہر عورتوں کے اندر اگر کوئی خیر کی بات ہوتی، بلائی کی چیز ہوتی یا کوئی عزت کی چیز ہوتی، اور آخرت کے اعتبار سے کوئی تقویٰ کی بات ہوتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مہر فاطمی کتنا ہونا چاہیے؟ یہ وہ مہر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں بیٹیوں کا مقرر فرمایا تھا. تو یہ مسنون مہر سنت کی نیت سے مقرر کرنا اچھا ہے. جب بھی کسی کا نکاح ہو تو اپنے نکاح کے اندر مہر فاطمی مقرر کر لے. اب ادائیگی میں اختیار ہے، جس طرح چاہے کر لے، چاہے تو چاندی کا وزن دے دے، نقد دے دے، جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ ادا کر لے. لیکن اس میں فخر نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ جو ہیں اتنا زیادہ مہر مقرر کر دیتے ہیں لیکن پھر وہ بعد میں دے نہیں سکتے. دکھاوے کے طور پر، فخر کے طور پر، نمائش کے طور پر بڑی بڑی رقمیں جو مہر کے اندر مقرر کرتے ہیں نا، مقرر کرنے سے وہ واجب ہو جاتی ہے اور ریاکاری کا گناہ الگ ہوتا ہے، اور ادا نہ کرنے کی نیت کا گناہ الگ ہوتا ہے. مقرر کر لیتے ہیں لیکن ادا کرنے کی ان کی نیت نہیں ہوتی، تو ایک تو دکھاوے کے گناہ ہو گیا اور ایک ادا نہ کرنے کی نیت جو ان کے اندر ہے اس کا گناہ الگ ملے گا. تو اگر 5 لاکھ یا 10 لاکھ مہر مقرر کریں گے تو وہ واجب ہو جائے گا اور پھر وہ ادا کرنا پڑے گا. اور اتنی بڑی مقدار اگر اس لیے مقرر کی تاکہ برادری میں میرا نام روشن ہو کہ فلاں کے مہر کی اتنی بڑی رقم تھی کہ آج تک کسی کی اتنی بڑی رقم مقرر نہیں ہوئی، تو یہ کیا ہے؟ ریا ہے، دکھاوا ہے. اور ریاکاری تو حرام ہے، ناجائز ہے، بڑا گناہ ہے. دکھاوا گناہ بھی ہے اور مقرر مہر واجب بھی ہوا. اور اگر پوچھے کہ بھائی اتنا مہر کیوں مقرر کیا، تو کہتے ہیں کہ دینا کون ہے، کون دے گا بھائی، نام ہو گیا اور کیا چاہیے، نہ کوئی دیتا نہ مانگتا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسی سمجھ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. دیکھیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے مہر مقرر کیا اس حال میں کہ اس کے مہر دینے کی نیت نہیں تھی، تو اللہ بچائے اس کو بدکاری کا گناہ ہوگا اور بدکار کہلائے گا. اور پھر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ وہ پہلی ہی رات میں اپنی بیوی سے اپنا مہر معاف کرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے اپنا مہر معاف کریں پھر بعد میں آپ سے ملاقات کر سکوں گا. بتائیے ظالم ہے کہ نہیں؟ انسان مرد ہو کر بیوی سے مہر معاف کراتا، بڑی بے غیرتی اور بے حیا کی بات ہے نا. مردانگی تو یہ ہے کہ 5 لاکھ مہر مقرر ہو 10 لاکھ ادا کر، بہادری تو اس کا نام ہے، نہ یہ کہ 5 لاکھ مہر بنوا لیا اب 5,000 دینے کی طاقت نہیں ہے، اب بیوی سے معافی مانگ رہا ہے کہ مہر بہت زیادہ ہے شاید معاف کر دے. یہ بات دوستو مردانگی غیرت کے بھی خلاف ہے. دوسرا کہ اگر اس نے مجبور ہو کر یا لحاظ میں آ کر یا شرم کی وجہ سے معاف کر بھی دیا تو وہ مہر معاف نہیں ہوگا، بعد میں دینا پڑے گا. ایک تو اس موقع پر لوگ اپنا مہر معاف کراتے ہیں، تو اس موقع پر مہر کی جو معافی ہوتی ہے نا مہر کی، وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اور ایک موت کے وقت معاف کراتے ہیں، جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور زندگی میں اس نے مہر ادا کرنے کی فکر نہیں کی اور ہزاروں لاکھوں روپے کا مہر اپنی گردن پہ لے گیا، تو جب اس کی میت گھر سے نکلنے لگتی ہے تو عورتیں اس کی بیوہ سے کہتی ہیں کہ ارے مہر معاف کر دے ورنہ یہ کہاں اپنے سر پہ بوجھ لے کر جائے گا. اس وقت انکار کرنا بھی بڑی بے شرمی کی بات ہوتی ہے. تو اس وقت وہ مجبور ہو کر بادل ناخواستہ اور عورتوں کے یعنی زبردستی کی وجہ سے بیچاری معصوم بیوہ اپنا مہر معاف کر دیتی ہے، تو اس وقت بھی اس معافی کے کوئی اعتبار نہیں ہوتا. مہر اس وقت معاف ہوتا ہے جب عورت خوش دلی سے اور اللہ کے واسطے معاف کر دے، پھر معاف ہوتا ہے. لیکن غیرت مند شوہر کے لیے اس طرح کی معافی کا قبول کرنا گوارا نہیں ہو سکتا. مرد کی مردانگی یہ ہے کہ وہ پورا پورا مہر ادا کرے، یا پھر مہر مقرر کرتے وقت بھائی دکھاوے سے پرہیز کرے اور اتنی مقدار مقرر کرے کہ جتنی مقدار ادا کرنے کی اس کے اندر طاقت اور مالی استطاعت ہو، اور جس کو وہ آسانی سے ادا کر سکے، جو کم از کم تقریباً 2.5 یعنی 2.5 تولہ چاندی ہو یا اس سے بڑھ کر ہو، مگر حسب حیثیت ہو. بہتر یہ ہے کہ مسنون مہر کے مطابق ہو. اور اگر کسی خاندان میں اس سے زیادہ کا رواج ہو تو اس میں بھی کوئی مذاقہ نہیں ہے. البتہ ہر حال میں مہر کی ادائیگی ہونی چاہیے، چاہے فی الحال ادائیگی ہو یا جب باہمی رضامندی سے اس کی ادائیگی طے ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کی تعلیم میں اعتدال ہی اعتدال ہے. آپ کا جو مقرر کردہ مہر نہ زیادہ نہ کم بلکہ بالکل ہی درمیانہ ہے، اعتدال ہے. اسلام میں اعتدال ہے، یہ روح رواں اسلام کی. اعتدال ہی صراط مستقیم ہے. اور صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہم ہر نماز میں صراط مستقیم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو معلوم بھی ہے کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں. تو فرمایا کرتے تھے کہ صراط مستقیم راہ اعتدال کا نام ہے, اور یہ ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں کہتے ہیں. اور ان میں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر اعتدال سے رہیں, اعتدال کا راستہ اختیار کرے. شادی ہو, غمی ہو, ملازمت ہو, تجارت ہو, تفریح ہو, جہاں بھی ہو, جس حال میں بھی ہو, جس شعبے زندگی میں ہو, ہر جگہ ہر مسلمان مرد عورت کا اعتدال پر عمل یہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے. اور ہر آدمی کو تمام شعبہ زندگی میں اعتدال نصیب ہو جائے تو سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا. اور آج کل ایک جگہ اعتدال ہے اور دوسری جگہ اعتدال نہیں ہے, تو یہ کیا چیز ہے میرے دوستو؟ یہ بے اعتدالی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں لوگ موجود تھے, جو نکاح میں موجود تھے, ان کے پاس کچھ چھوارے ایک برتن میں ڈال کر بھیجے تاکہ جو وہاں لوگ ہیں ان کو لے لیں. تو اگر حاضرین میں کچھ چھوارے تقسیم کر دیے جائیں تو اچھا ہے, اس میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے. لیکن ہمارے زمانے میں چھواروں کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی چپک گئی ہیں, جیسے چوئنگ گم ہوتی ہے نا, وہ چپک جاتی ہے, ایسے ہی کچھ اور چیزیں بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چپک گئی ہیں. اور یہ چپکنا جو ہے نا, یہ بڑا ہی خطرناک کام ہے. خالی چھواروں کی تقسیم آج بھی انتہائی پرسکون ہو سکتی ہے اگر ان کو اوپر نہ لٹایا جائے, ویسے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے. صرف چھواروں کی لوگوں کے دلوں میں اب خواہش کم ہو گئی ہے, وہ طلب و تڑپ نہیں رہی, بس خاموشی سے چپکے چپکے ہر آدمی لے لیتا ہے. اور اگر اس میں کچھ اور ملا دیا جائے, بھائی جیسے آج کل رواج ہے پان چھالیاں ٹافیاں سپاریاں اس کے اندر بھری ہوتی ہیں, تو پھر مسجد کیا, پھر وہ تو ایک کھیل کا میدان. اس میں ایسی لوٹ مار اور چھینا چپٹی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر یہ سب کام ہو رہا ہے, چھینا چپٹی میں مسجد, ایک دوسرے کی بے حرمتی, کبھی تھیلیاں پھٹ رہی ہیں اور کبھی تھیلیاں پھٹ وہ گر رہی ہیں وہاں پہ مسجد کے اندر, کبھی آدمی کا جو ہے سر پھٹ رہا ہے, ایک طرح ہنگامہ ہوتا ہے. اللہ بچائے, ذرا سا سنت سے ہٹے اور کیسی کیسی مصیبتیں میں مبتلا ہو گئے. بچے بھی بوڑھے بھی جوان بھی سارے ہی اس کی طرف لپکے جاتے ہیں, اور ایسے لپکتے ہیں کہ معلوم نہیں کتنے دن تک بھوکے تھے وہ, اور آج پہلی مرتبہ ان کے سامنے یہ چیز آئی ہے. اللہ بچائے دوستو, بانٹنے والے اور لینے والے دونوں مصیبت میں مبتلا ہیں. بھائی ایسی مصیبت اپنی طرف سے بڑھائی کیوں؟ کس نے کہا تھا اس کو بڑھاؤ؟ سنت کا راستہ اختیار کرے اپنے فخر کے لیے, نام کے لیے, بڑائی کے لیے, تاکہ معلوم ہو کہ ہمارے یہاں شادی ہوئی تھی اور اس میں یہ چیزیں دی تھی ہم نے. اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے یہاں شادی ہوئی تھی, اس میں تھیلی میں کیا کیا ڈالا گیا تھا؟ اگر اس نے پانچ چیزیں ڈالی تھی تو اگلے سات ڈالے گا, اس نے سات ڈالی تھی تو نو ڈالے گا, ہے نا؟ اس میں بھی مقابلہ بازی ہو رہی ہے. اور جس کی زیادہ موٹی تھیلی, زیادہ خوبصورت, زیادہ رنگین, بھائی واہ واہ واہ, اس کی تعریفیں بھی زیادہ لیکن مصیبت بھی زیادہ. پھر وہ سب کو دکھاتا پھرے گا اور سب ایک دوسرے کو دکھائیں گے, یہ سب کچھ کیا ہے؟ دکھاوا ہے, اس میں اخلاص نہیں ہے, نمائش ہے. اس دکھاوے اور نمائش سے تو کچھ نہیں ہوتا میرے دوستو. چھواروں سے آگے بڑھتے ہی فتنہ ہو گیا نا. اب مسجد میں جاؤ وہاں مصیبت, کہیں اور جگہ جاؤ وہاں پریشانی, بے حرمتی الگ ہو رہی ہے, لوگ ان کے چھلکے اور گٹھلیاں وغیرہ سب مسجد میں پھینک رہے ہیں. حالانکہ جب آئے تھے تو مسجد صاف ستھری تھی, جب گئے تو معلوم ہوا کہ گندی ہو گئی, دریاں بھی خراب, قالین بھی خراب, فرش بھی گندا, جگہ جگہ وہ جو ہے ریپر وہ بکھرے ہوئے ہیں, گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں. تو مسجد کی یہ بے حرمتی کیسے دوستوں گوارا ہو سکتی ہے؟ کسی مسلمان کا اپنے نکاح میں اس طرح مسجد میں گندگی کرنا کیسے صحیح ہے؟ پھر ایسے نکاح میں کیسے خیر و برکت آ سکتی ہے جس میں اللہ تعالی کا گھر کو پیمال کر دیا جائے, بے حرم کر دیا جائے, اس کو گندا کر دیا جائے؟ جائے سوچنے کی بات ہے نا میرے دوستو. اب اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی دیکھیے, اس میں کس قدر سادگی اور اختصار. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئی. کون لے کے گئی؟ ایک خاتون. ان کو وہاں پہنچا دیا. تو معلوم ہوا کہ شادی اور رخصتی میں اختصار کرنا چاہیے, اس کے ساتھ کسی دھوم دھام کی ضرورت نہیں ہے, شور شرابے نمو نمائش کی ضرورت نہیں ہے, سادگی اختصار کے ساتھ بیٹی کو دلہا کے گھر پہنچا دیں. لیکن ہمارا یہاں دیکھیے کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا ہنگامہ ہے, اور جب تک حال نہ ہو اس وقت تک رخصتی ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا آج کل کے زمانے میں بیٹی کی رخصتی کے لیے حال کا ہونا بھی شرط ہے. پوری برات اور برادری کی دعوت بھی ضروری سمجھی جاتی ہے, اگر نہیں نکاح کا تصور ہی نہیں ہے جی. اگر کوئی اس طرح کر بھی لے تو لان تان کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ انسان کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. جبکہ ہم نے اس واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی شادی پر دعوت نہیں فرمائی. آپ نے واقعہ سنا ابھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی دعوت کی نہیں کی نا, کہ ذکر ہے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولیمہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیٹی کو رخصت فرمایا. تو معلوم ہوا کہ دعوت کرنا بیٹی والوں کے لیے سنت کے خلاف ہے. تو اس سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ بیٹی کی شادی کی دعوت ولیمے کی طرح سنت سمجھ کر کرنا جائز نہیں ہے, غلط ہے. یہ سمجھنا کہ ضروری ہے, اور اس کے بغیر ہم اپنی بیٹی کو رخصت کر ہی نہیں سکتے. میری یہ بس ایک ہی تو بیٹی ہے مولانا صاحب, ایک ہی تو بیٹی ہے, اس میں کیا حرج ہے اگر میں اپنی بیٹی کی رخصتی پہ دعوت کر دوں سب لوگوں کی؟ بھائی سنت کی برکتوں سے محروم رہ جائے گا نکاح. اور اگر آج آپ نہیں کریں گے کل دوسرے غریب انسان کو حوصلہ ملے گا, وہ بھی نہیں کر کے گا اچھا ایسے بھی شادی ہو سکتی ہے, یہ تو میرے لیے بھی کتنا آسان ہے. تو آپ نے کتنے لوگوں کے لیے راستہ کھول دیا آسانی کا, سارا اجر آپ کو ملے گا. آپ نے ایک آسانی نیکی کا راستہ کھولا لوگوں کے لیے, انہوں نے اس پہ عمل کیا, اس کا سارا ثواب آپ کو ملتا جائے گا. آپ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں لیکن آپ کو پارسل ثواب کا ملتا جا رہا ہے. کیوں؟ آپ نے ایک نیکی کی اور اس نیکی پہ اور لوگوں نے پیروی کی تو سارا ثواب آپ کو ملا. اور لوگ کہتے ہیں بھی جب تک دعوت نہ ہو سب لوگوں کو نہ بلایا جائے, دھوم دھام سے نہ ہو, چاہے حیثیت بھی نہ ہو, لیکن وہ ضروری سمجھتے ہیں. تو ضروری سمجھ کر کرنا بھی صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے. ضروری سمجھتے ہیں یہ غیر کام کو, غیر ضروری کو ضروری سمجھ لیا, یہ بھی تو بدعت ہے. البتہ یہ گنجائش مفتیان کرام نے فرمایا ہے کہ حسب استطاعت جو خاص خاص عزیز و قارب ہوں ان کو بلا لیا جائے, اور جب اپنے گھر میں بلایا جائے گا تو کھانا بھی کھلایا جائے گا. اس طرح یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی, وہ بھی کھا لیں گے, بچی اور گھر والے بھی کھا لیں گے, کھانے کے بعد بچی رخصتی ہو جائے. لیکن یہ خاص خاص جو لوگ ہیں ان کی ہے, یہ عام دعوت نہیں ہے ہر ایک کی. لیکن یہاں تو لڑکے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے کتنے آدمی آئیں گے, اور بعض اوقات تو وہ خود ہی لسٹ بھیج دیتے ہیں کہ کم از کم جی ہمارے 500 لوگ ہمارے ہوں گے, اور 1000 لڑکی والوں نے بلا رکھے ہیں. اب کتنے ہو گئے؟ 1500 آدمی کا کھانا کوئی معمولی بات ہے؟ اور یہ نہ ہو تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا, رخصتی نہیں ہو سکتی. یہ جو لمبے لمبے دوستوں خرچے ہم نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں, یہ سراسر ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے, زیادتی کر رکھی ہے, جس کی وجہ سے شادی بیاہ کے مسائل کے ہم لیے کتنے مشکل ہو گئے ہیں. بہرحال تو دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کس طرح رخصت ہو رہی ہے, یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, عمل کرنے کا ہے. دوستو اس بات کو ہم یاد رکھیں, اگر بیٹی کے لیے کچھ کرنا ہی ہے تو مختصر سے مختصر اور کم سے کم بس اپنے خاص خاص عزیز و قارب اور گھر کے حد تک جو لوگ ہیں, دو چار پڑوسی کے حد تک بس محدود رکھیں. جس کے لیے کوئی لمبا چوڑا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ بھی وہ کریں جس میں استطاعت ہو, اور جس کی یہ بھی استطاعت نہیں ہے اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے. بہرحال تو آج ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر شادی بیاہ کے لیے جو رسومات اور لوازمات کے ساتھ جو ہم نے ایک معیار مقرر کر لیا ہے, وہ اپنے ماحول اور اپنے معاشرے کے اعتبار سے اور پھر اس معیار کے مطابق امیر اور غریب سارے کے سارے پابندی کرنے والے ہو گئے ہیں. ہاں یہ ایک کیا ہے جو حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ قیامت کبرا ہے, اور یہ ایک بڑی آفت اور مصیبت ہے. اب غریب آدمی اتنا روپیہ کہاں سے لائے بھائی, یہ تو اس کی بیٹی گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائے اور وہ اس غم میں مر جائے بےچارا, ہارٹ فیل ہو جائے اس کا, یا پھر وہ معاشرے میں بھیک مانگے, زکات خیرات مانگے, فطرہ مانگے, اس طریقے سے وہ پیسے اکٹھے کرے تاکہ کسی طریقے سے وہ معاشرے کا پیٹ بھر سکے. یہ معاشرے کی خرابیاں, سنت سے ہٹ کے چلنے کی خرابیاں, اور یہ ان کی رسمیں پوری کرنے کی فکر میں لگے, اور ان کے مقرر کردہ جو معیار ہے وہ کس طریقے سے پورا پورا ادا کر سکے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الناس, سورۃ فلق پڑھنے کا عمل فرمایا. تو اگر بھائی کسی کی بیٹی کی شادی ہوئی ہو اور اس سے پہلے داماد سے بے تکلف ہو, جیسے بھائی بھائی کا بیٹے اور بیٹی ہوتی ہے تو یہ لوگ محرم بھی ہوتے ہیں اور بے تکلف بھی ہوتے ہیں, تو اس موقع پر یہ سنت بھی ادا کر دینی چاہیے, جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا کہ اگر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس سنت کا عمل کر لیں تو یہ کیسا خیر و برکت کا عمل ہے اور سراسر سعادت مندی کی بات ہے نا. اور اگر کسی کے ماں باپ نہ کر سکیں تو میاں بی بی عمل خود کر سکتے ہیں. سورہ ناس سورہ فلق پر پانی پر دم کر کے دونوں پی لیں, اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی چھڑکا اسی طرح سے وہ بھی چھڑک لیں میاں بیوی بی کے لیے, تو یہ عمل بہت ہی آسان ہے, وہ اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی پھر جب مجلس ہوگی انشاءاللہ تعالی اتوار کو, اس دن انشاءاللہ پھر اور کچھ باتیں ہیں نکاح کے متعلق, انشاءاللہ وہ عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ بہت اہم ایک عظیم سنت ہے, اور اس سنت کے اندر ہم نے جو جو خرافات اور رسومات داخل کر رکھی ہیں اس کی وجہ سے آج اچھے اچھے جو نئے گھرانے ہیں وہ بھی اس عظیم سنت کی برکات سے محروم رہ رہے ہیں, سنت کے طریقے پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالی ہم سب کو سچی اور پکی محبت عطا فرمائے, سنتوں کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کے جتنے بھی خوشی کے موقع ہیں یا غمی کے موقع ہیں سب سنت کے مطابق اللہ تعالی ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thank you.